الوفاء في المعامل لسلاح معاشرة فقه شريعة طريقة هي مجموعة مدني مذاكرة
هي مجموعة مدني مذاكرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دی جا رہی ہے تو چونکہ طوفان کا بھی شور ہے اس نے مسجد میں آپ کو آواز نہیں سنائی دی جا رہی یہ اذان یہ لوگ دے رہے اور اذان دیتے دیتے جب یہ ختم ہوتی اذان طوفان بھی ختم ہو جاتا ہے دیکھیں ہل رہی ہیں چیزیں
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمایا کہ کسی ملک میں طوفان آیا اور اذان دی گئی تو طوفان تھم گیا، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہر مصیبت و خطرے کے وقت اذان دی جا سکتی ہے یا نہیں؟
میرا گمان انڈونیشیا کا منظر تھا، یہ دیکھنے میں انڈونیشیا معلوم ہو رہے تھے، تو انڈونیشیا یہ آبادی کے لحاظ سے غالباً دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے نا، آبادی کے لحاظ سے، وہ جزائر پر مبنی ہے، وہ سمندر ہی سمندر ہے وہاں، تو یہ دیکھو مسلمانوں کی شان، اب ایک دم طوفان ایسا تھا کہ واقعی وہ طوفان تھا وہ جو نظر آ رہا تھا، اب اس طوفان میں اس اللہ کے بندے نے وہ اذان دینی شروع کر دی کھڑے ہو کر، اور یہ ہے اذان کی برکت ہے کہ طوفان جو زوردار طوفان تھا اور وہ آہستہ 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 تھم گیا رک گیا، ہم لوگ جب طوفان آتا ہے تو تالیاں بجاتے ہوں گے لوگ تو ہو کرتے ہوں گے ڈرتے ہوں گے ہائے ہائے کرتے ہوں گے، زلزلہ آتا ہے تو کیسے بدواس ہو کر بھاگتے ہیں، جھٹکا جب آتا ہے تو آگ لگتی ہے تو دور سے تماشا دیکھتے ہیں، یہ موقع اذانیں دینے کے، جی ہاں اس وقت اذان دیجئے، مسجد کے مائک پر نہیں وہیں کہیں کھڑے کھڑے اذان دینی ہے، اذان کی برکت سے یہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں، مائک کی آواز شرط نہیں ہے، بلکہ مسجد کے مائک کا تو یہاں استعمال کرنے کی حاجت بھی کیا ہے، بلکہ آگ نظر آ رہی ہے، اب آگ کو حدیث شریف میں تکمیر سے بجھاؤ اس طرح کی ایک حدیث شریف میں مضمون موجود ہے. تو اللہ اکبر کہنے سے بھی آگ بجھتی ہے, اب کہنے والا چاہیے. دل کی صداقت, دل کی مطلب ہے صحیح, مطلب ہے کہ صدق کے دل سے کرے تو اللہ چاہے تو ایک بار اللہ اکبر کہے آگ بجھ جائے, اللہ کی شان ہے. بہرحال تو مسجد میں نہیں بلکہ وہیں جو صحیح اذان دینا جانتا ہو, کعبے کی طرف منہ کر کے دینا, کعبے کی طرف منہ کر کے اذان اذان دے تو انشاءاللہ وہ مصیبت ٹل جائے گی. مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ فیضان اذان, یہ رسالہ نماز کے احکام میں بھی شامل ہے تو الگ بھی مل سکتا ہے. تو فیضان اذان صفحہ 14 کے نیچے سے یہ شروع ہو رہا ہے. میرے غوث اعظم, یہ 11 حروف کی نسبت سے اذان دینے کے 11 مستحب مواقع, یعنی 11 ایسے موقع ہیں جہاں پر اذان دینا مستحب ہے. نمبر 1, بچے, یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو اذان دی جاتی ہے. بچے, مغموم, یعنی جو غم زدہ ہو اس کے کان میں بھی اذان دی جائے تو انشاءاللہ اس کا غم دور ہوگا. نمبر 3, مرگی والے, جس کو مرگی کا دورہ پڑے اس کے کان میں اذان دی جائے. ہمارے یہاں جوتے سنگاتے, میں نے جو دیکھا ہے, اذان دے اس کے کان میں, اللہ کرے گا مرگی صحیح ہو جائے گی. نمبر 4, غضبناک اور بد مزاج آدمی اور بد مزاج جانور کے کان میں, جو غصہ بھرا ہوا جس کو اس کے کان میں, لیکن اب اس کے وہ ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو بھی اذان, آپ اذان دینے کی پوزیشن لے گا اٹھا کے رکھ دے گا, یہ بھی امکان ہے. تو موقع کی مناسبت سے جانور بدک جاتا ہے, بعض وقت بکری عید میں یہ مناظر ہوتے ہیں, جانور ایک دم بدکتا ہے تو اس وقت بھی کوئی کھڑے ہو کر اگر اذان دے اللہ چاہے تو اس کی برکت سے وہ جانور جو ہے وہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے. نمبر 6, لڑائی کی شدت کے وقت. نمبر 7, آتش زدگی یعنی آگ لگنے کے وقت. نمبر 8, میت دفن کرنے کے بعد. نمبر 9, جن کی سرکشی کے وقت, یعنی کسی کو جن کا دورہ پڑتا ہے نا تو لوگ اس کو نہیں گھیرا لگاتے ہیں, اس کا تماشا دیکھتے ہیں, وہ بےچارا چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اذان دی جائے. مائک پر نہیں ہے, وہی کڑے کڑے, اس میں کوئی اتنی زوردار آواز نہیں نکالنی کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے کہ وہ نماز کے لیے دوڑ پڑے. جب مائک پر دو گے تو بولے گا مؤذن صاحب بھول گئے, ابھی تو ٹائم نہیں ہوا اذان کا. تو اس لیے وہ آہستہ آہستہ اذان نارمل آواز میں, کہ وہ اصل جو مقصد ہے وہ جن کو بھگانا ہے. تو شیطان جو اذان سے بھاگتا ہے تو یہ ستاتے ہیں, یہ شریف جن نہیں ہوتے, یہ ظاہر شیطان ہوتے. نمبر 10, جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو اس وقت, سبحان اللہ. اور نمبر 11, وبا کے زمانے میں جب بیماری پھیلتی ہے اس دور میں بھی اذان دینا مستحب ہے. بہار شریعت جل اول صفحہ 466 اور فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 5 صفحہ 370 پر اس کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں.
امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی, اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کیا خصوصیات ہیں؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے.
مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تعمیر کے تعلق سے عاشقان رسول کی 130 حکایات, جس میں ایک باب ہے مکہ مدینے کی زیارتیں, اور اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 264. تو ایک پلاٹ جو تھا وہ حاصل کیا گیا اور اس میں جو کھجوروں کے درخت تھے وہ کٹوا دیے گئے. وہاں مشرکین کی قبریں بھی تھی بت پرستوں کی, تو وہ بھی اکھڑوا دی گئی. اور ربیع الاول پہلی ہجری مطابق اکتوبر 622 میں مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کا سنگ بنیاد رکھا گیا, یعنی شروع کی گئی اس کی تعمیر. اوپننگ ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ خود حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے ہیں اور اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ بھی فرماتے ہیں، اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فارحم الانصار والمہاجرہ. اے رب قدوس، آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مدینے والے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، یہ دیکھ کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ اینٹیں مجھے دے دیجئے، میں لے جاتا ہوں. فرمایا اور کافی اینٹیں رکھی ہیں، اٹھا لو، یہ میں لے جا رہا ہوں. مسجد النبوی کی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی کچی اینٹوں سے تعمیر کی گئی اور اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنے تھے.
ربیع اول کا عظیم مہینہ، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور جو بجائے تخلیق کائنات ہیں، رحمت ہیں ہم لوگوں کے لیے، نعمتوں کا منبع ہے ان کی ذات، ان کی ولادت کا موقع ہے. اور اس موقع کی مناسبت سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے صدقے ہم لوگوں کے اوپر رحم فرمائے،
آمین،
اور ہمارے ملک کو ترقی اور کامیابی کی راہ پہ گامزن کرے. میری طرف سے دعوت اسلامی اور ان کی کاوشوں اور خاص طور پہ حضرت علامہ الیاس قادری صاحب کی کاوشوں کو سلام بھی، اور ان کو بہت بہت مبارک بھی ہو، اور ربیع اول بہت مبارک اور یہ عید بہت مبارک ہو.
میرا نام سہیل مقصود پنو ہے، میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیصلہ آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی فیصلہ آباد ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے کی برکات کن اعمال سے زیادہ جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن عطا کیا اور وہ ربیع الاول شریف میں تشریف لائے، تو یوں ربیع الاول شریف کی ایک نمایاں فضیلت ہے. تو جب بھی فضیلت والے دن آتے ہیں، فضیلت والی راتیں آتی ہیں، تو عبادت تو سارا ہی سال کرنی ہوتی ہے، اس میں مزید نفل عبادتوں کا اضافہ کیا جاتا ہے. اب جیسے کہ یہ چراغاں لے لیجئے، جو چراغاں کیا ہے، جی ہاں، اگر یہ عظمت مصطفیٰ کے پیش نظر اور قرآنی آیات، مثلاً ایک آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر، تو یہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ان سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں، تو اتنی بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کا چرچا کرنے کے لیے چراغاں کیا ہم نے، یہ نیت ہو، اسی لیے ہم نے سب سے جھنڈے لے رہا ہے، اگر لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کو یہ بہت بڑی نعمت ملی ہے. اور جی ہاں، ایسے واقعات ہیں، مدنی بہاریں ہیں کہ غیر مسلموں نے یہ رونقیں دیکھ کر، روشنیاں دیکھ کر اسلام قبول کیا. ہاں، یہ رسائل میں اس طرح کی مدنی بہاریں موجود ہیں. تو یوں اگر اس نیت سے ہی ہم روشنی کریں گے اور جھنڈے لے رہیں گے، تو اب یہ بھی ایک طرح کی عبادت کا کام ہو گیا، تو یہ ہماری اضافی ایک کام ہے کہ جو ہم مطلب ہے کہ سارا سال نہیں کرتے، ان دنوں کرتے ہیں. اسی طرح محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے اور جا بجا وہ نظم و نشر دونوں صورتوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان ہوتا ہے، سارا سال اتنا نہیں ہوتا جتنا ان دنوں میں ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اضافی عبادت ہے اچھی نیت سے ہو تو. تو یوں بہت سارے کام ہم ربیع الاول شریف میں کرتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہا کہ جیسے نماز ہے، اب وہ تو فرض ہے، وہ تو سارا ہی سال کرنی ہے یہ عبادت، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے دیگر عبادات وہ کرنی ہے، ان دنوں یہ ہم بڑھاتے ہیں، مگر ان میں خلوص نیت اور شریعت کی پاسداری ضروری ہے. اب جیسے ہم یہ چراغاں کریں تو زمین پر گڑا کھود کر اس میں جھنڈا گاڑ دیں اور وہ دیے وغیرہ روڈ پہ لگا دیں اور اسٹیج روڈ کے بیچ میں لگا کر سارا رستہ لوگوں کا گھیر لیں اور گزرنے نہ دیں کسی کو. پھر وہاں پھر بعض اوقات اڑی بھی ہوتی ہے, دادا گیریاں بھی ہوتی ہیں, تو تمے میں بھی ہوتی ہے. تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس کا تو میں ہمیشہ بہت کئی سال سے رد کر رہے ہیں. ہمارا جشن ولادت یہ نہیں ہے کہ جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو. ایک محفل میلاد کا مجھے پکا پتا ہے کہ ایک محفل میلاد میں اسی طرح راستے جام تھے اور قریبی مکان میں کسی کو دل کا دورہ پڑا, مریض کو لے جانے کی جگہ ہی نہیں تھی کہ کس طرح اس کو نکالیں ہاسپٹل پہنچائے, اور وہ مریض اس نے سٹارٹ فیل ہو گیا, دم توڑ دیا. یہ مجھے پتا, یہ واقعہ ایک جگہ ہوا تھا. اب کوئی بولے کہ مطلب یہ وہ ہے اور یہ ہے, اس لیے یوں نہیں, کسی کا بھی مسلمان کا راستہ گھیرنے کی اجازت نہیں ہے. بلا وجہ جانور کا بھی راستہ گھیرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ گائیں بھی تو گھوم رہی ہوتی ہیں ہمارے, ان کا بھی ٹھیک ہے یہ راستہ, ان کا بھی حق بنتا ہے. ان کو بلا وجہ تکلیف دینا اور شش شش کر کے بھگاتے رہنا, یہ کوئی شریعت کی کوئی پسندیدہ بات تھوڑی ہے. یہ بھی ممانعت ہے. اس میں بھی کسی بھی نہ پرندے کو تکلیف دینے کی اجازت ہے, نہ کیڑی کو تکلیف دینے کی اجازت ہے. بلا اجازت شرعی ہمیں کسی کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں. پھر انسان تو انسان ہے, اس کو کیوں تکلیف دیں؟ تو اس طرح ربیع الاول شریف دھوم دھام سے منائے, خوب درود و سلام کی بندہ کثرت کرے, نوافل کی کثرت کرے, بے شک نیاز کرے, تقسیم رسائل کرے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو سب شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کچھ لائٹنگ کرنی ہے, چراغا کرنا ہے, تو دوست دھمکی دے کر کسی سے مطلب چندہ وصول کرے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا, گناہگار ہوگا. خوش دلی کے ساتھ, آپ بولو خوش دلی کے ساتھ کوئی نہیں دیتا, ہم کیسے کریں گے؟ تو نہیں کرو. کوئی تم کو یہ قیامت کے دن اس کی سزا نہیں ملے گی کہ کیوں نہیں کیا تم نے چراغا. مت کرو, اپنے پلے سے کرو. اپنے بیٹے کی جب کوئی سالگرہ کرتا ہے, برتھ ڈے کرتا ہے, کیک کاٹتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں نا ترکیب, تو کیا یہ چندے سے کرتے ہیں؟ اپنے جیب سے ہی کرتے ہیں نا. تو آمینہ کے لال کا چراغا کرنے کے لیے آپ یعنی کہ اس طرح لوگوں کو دھمکیاں دے دے کر پیسے وصول کریں اور پھر بولے گا ہم نے پورے گلی سجائی, ہم فرسٹ آئے اور سیکنڈ آئے اور اس طرح چراغا کیا, نہیں. اس کی نہ اللہ کو حاجت ہے, نہ ہمارے آقا کو حاجت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ کسی کو حاجت نہیں ہے. ویسے ہی اللہ اور رسول تو ہمارے محتاج ہیں بھی نہیں کہ ہم یہ کریں. یا ہماری سعادت ہے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ حلال کمائی کے ساتھ کریں. ہاں اگر کوئی خوش دلی کے ساتھ عطیہ دیتا ہے, چندہ دیتا ہے, وہ لینے میں یا اس سے طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بس دل دکھا کر, دل آزاری کر کے, یعنی کہ بلیک میل کر کے, دھمکی دے کر نہیں لینا, اس کا خیال رکھنا ہے. کسی طرح بھی وہ آپ کے روب میں آ کر آپ کے شر سے بچنے کے لیے نہ دے, بلکہ وہ ثواب کی نیت سے اپنی خوش دلی سے دے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اس نے مطلب 1000 دیا, آپ نے کہا 1200 دے دو نا, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ دھمکی نہیں ہے, دیتا ہے کہ نہیں, پھر پتا ہے نا, جانتا نا میرے کو, بس سمجھ جا, نہیں نہیں چاہیے تو مت دے, جانتا نا میرے کو. یوں کہ اگر آپ چلے گئے تو اس کے تو بےچاری نہیں اڑ جائے گی, جبکہ یہ ہے بھی بدماش. تو اس طرح کے لوگ بھی اس میں ہوں گے, اس کا انکار نہیں ہے. تو ایسے نہیں, بہت ہی مطلب سنبھل کر اس راہ میں قدم رکھنا ہے, صراط عشق ہے بالکل, یعنی کہ قدم اس میں بھٹکنا نہیں چاہیے آپ کا. تو بہرحال یہ چراغا کریں گے اور ضرور کریں گے. جب تک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے.
جب تک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, جب تک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, تب تک جشن ولادت, تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے.
ایس ایم ایس کے ذریعے کچھ سوال ہمیں ملے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھ سے ناراض رہنے لگے ہیں اور شک کرتے ہیں, کیا کروں؟ اتنا ہی سوال ہے.
ان کا شک دور کر دیا جائے, یعنی کہ ان کو کسی طرح حکمت عملی سے, پیار سے, نرمی سے, ہاتھ جوڑ کر, پاؤں پکڑ کر, رو رو کر مطمئن کیا جائے. اور کیا حال ہے اس کا؟ باپ ہے، اب اس کو تو منانا پڑے گا، باپ کو یہ تو کہہ سکتے نہیں ہے کہ مجھ پر کیوں تہمت لگاتے ہو، شبہ کرتے ہو مجھ پر، تم کون سے اچھے ہو. یہ لینگویج تو ایک سعادت مند بیٹے کی اپنے باپ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، تصور بھی نہیں اس کا. اللہ کرے کہ ماں باپ بیٹے میں صلح ہو جائے،
آمین.
نرمی سے ہی ہوگا. باپ اگر گرمی کرتا بھی ہے، باپ جتنی گرمی کرے آپ اتنی نرمی کرتے جائیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
یہ کہتی ہیں کہ میں میلاد کروانا چاہتی ہوں لیکن گھر میں اتنی جگہ نہیں، کیا اپنے شوہر جو کہ باہر رہتے ہیں کہ پیسوں سے امی کے گھر کروا سکتی ہوں؟
اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ضرور کریں.
اسلامی بہن گھر میں کہتی ہیں کہ گھر میں جبکہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت سنت کی نیت سے امامہ پہن سکتی ہوں؟
نہیں، کیونکہ مرد کی نقالی کرنا جو ہے نا مشابہت، یہ جائز نہیں ہے. تو اسلامی بہن کو اکیلے میں بھی امامہ پہننا جائز نہیں ہے، اس کے لیے سنت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو ناجائز ہے. یہ مرد کے لیے مخصوص ہے امامہ.
یہ سوال کیا ہے کہ جھنڈے لہرانے پر ثواب ملے گا؟
کیوں نہیں ملے گا؟ وہ ایک نعمت، رب کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے میں خوشی کا اظہار کرے، جھنڈا لہرانا خوشی کا ایک اظہار ہے نا. یہ جھنڈا جو جشن ولادت کے جھنڈے کی بات کر رہا ہوں، سیاسی جھنڈے کی بات نہیں کر رہا، سیاسی جھنڈے پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا، بس یہ جھنڈا جشن ولادت کے جھنڈے اور بتیاں جب جگمگاتی ہیں تو وطن شیطان ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کو کام مل جاتا ہے. حالانکہ وہ دوسرے مواقع پر بھی تو بتیاں لگاتے ہیں، شادیوں میں لگاتے ہیں، ختناؤں میں لگاتے ہیں، لوگ سالگرہوں میں لگاتے ہیں، سیاسی لوگ بھی سالگرہوں میں اپنی لگواتے ہیں، لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہ بولے. بس نبی کا جھنڈا تم نے کیوں اٹھایا؟ ہم تو اٹھاتے رہیں گے. نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، اونچا میں اونچا نبی کا جھنڈا، سارے سیاسی جھنڈوں سے اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، تمام دنیا کے ممالک میں سب سے اونچا میں اونچا نبی کا جھنڈا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر حلال جانور کسی حرام جانور کا دودھ پیتا رہا ہو تو کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟
یہ بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر 325، مسئلہ نمبر، سبحان اللہ، مسئلہ نمبر 12، بکری کے بچے کو کتیا کا دودھ پلاتا رہا، اس کا حکم بھی جلالا کا ہے کہ چند روز تک اسے باندھ کر چارہ کھلائے کہ وہ اثر جاتا رہے. اب پھر وہ جلالا کس کو بولتے ہیں؟ تو یہ اس کے اوپر مسئلہ نمبر 10 میں لکھا ہے. بعض گائیں بکریاں، اس میں مرغی کا بھی اپنے اضافہ کر لیتے ہیں، لکھا نہیں ہے، نیچے لکھا ہے. تو مرغیاں غلیظ یعنی کہ نجاستیں کھانے لگتی ہیں، ان کو جلالا کہتے ہیں. اس کے بدن اور گوشت وغیرہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کئی دن تک باندھ رکھیں کہ نجاست نہ کھانے پائے. جب بدبو جاتی رہے زبا کر کے کھائیں. آگے پھر مرغی کا لکھا ہے، تو جب وہ نکل جائے بدبو اڑ جائے تو اب اس کو زبا کر کے کھائیں. تو بکری کے بچے کو بھی یہ ہے نا، بکری کے بچے کو کتیا کا دودھ پلاتا رہا، اس کا حکم بھی جلالا کا ہے کہ چند روز تک اسے باندھ کر چارہ کھلائیں کہ وہ اثر، جو دودھ کا اثر ہو، کتیا کے دودھ کا اثر اس سے نکل جائے.
نماز میں سنت کی نیت کیسے اور کس کے لیے ہوتی ہے؟
نماز میں سنت کی نیت سنت ہوں گی
جی.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے چار رکعت پڑھ رہا ہوں یہ کہے، یا چار سنتیں ادا کر رہا ہوں، دو سنتیں ادا کر رہا ہوں یہ بھی کہے، اور ساری نمازیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں.
میرا نام کیسر جاوید ہے اور میں جوڈیشل مجسٹریٹ فیصل آباد ہوں. مدنی چینل کے بارے میں بہت زیادہ سوچ بھی رکھتا ہوں، دیکھتا بھی ہوں. مزید اب ربیع الاول ربیع النور کے سلسلہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا تھا، سوال کہہ لیں، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم لائٹس لگاتے ہیں حضور جان کی آنے کی خوشی میں چراغاں کرتے ہیں، جو اب تو وہ لائٹنگ کا سلسلہ زیادہ چل پڑا، تو اس سلسلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ فضول خرچی ہے، غریبوں پر خرچ کیا جائے، کیا یہ چیز بہتر ہے کہ جو لائٹنگ ہم کرتے ہیں خوشی مناتے ہیں؟ اس کے سلسلے میں رہنمائی فرما دی جائے.
جناب امیر اہل سنت کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعوت اسلامی ماشاءاللہ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے، اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی میں جناب سے ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں. جناب پاکستان کے اندر 12 ربیع الاول بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور ہم تمام مسلمان اپنے اپنے طریقے سے 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں. کوئی لائٹنگ کرتا ہے تو کوئی کھانا تقسیم کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ کی جاتی ہیں. گلیوں بازاروں کو سجایا جاتا ہے, جلسے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ زیادہ درست نہیں ہے کہ ہم جتنا پیسہ ان چیزوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں اور اس کو سادگی سے منائیں, اور جو پیسہ اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے اس کو ہم غربا کی بچیوں کی شادیوں کے لیے یا جو یتیم اور مسکین ہیں جو اس معاشرے کے اندر جن کو کھانے کے لیے کچھ نصیب نہیں ہوتا, جن کے پاس پہننے کے لیے آج کپڑے نہیں ہیں, اور جو سفید پوش لوگ ہیں, کیا ان کی مدد کے اوپر یہ پیسہ خرچ کیا جائے تو زیادہ درست نہیں ہوگا؟ میرا یہ امیر اہل سنت سے سوال ہے اور میں آپ سے جواب کی توقع رکھتا ہوں. بہت شکریہ, بہت مہربانی.
غریبوں کی مدد کرنا یہ بہت اچھا کام ہے, جس طرح آپ نے فلاحی کاموں کا, اس کے بھی اپنے مطلب رہنے کے ثواب ہے, وہ بھی کرنا چاہیے. لیکن بات یہ کہ شادیوں میں لوگ ایک ایک شادی پر کئی کئی کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جب ان کے یہاں کسی بچے کی اپنے برتھ ڈے ہوتی ہے اور یہ لوگ مالدار ہوتے ہیں, اس پر بھی ہو سکتا ہے لاکھوں اڑا دیتے ہوں. اچھا, اس کے علاوہ یہ خود حضرات جو اس طرح کا بولتے ہیں نا, یہ ہوتے خود صاحب حیثیت اکثر, کئی نفل حج کرتے ہیں, ہر سال نفل حج کرتے ہیں, بعض لوگ ہر سال رمضان شریف وہیں گزارتے ہیں, اربوں خربوں روپے اس طرح یہ مطلب خرچ ہوتے ہیں. اس وقت کسی کو کوئی غریب کیوں یاد نہیں آتا؟ آخر یہ کیا ہے کہ جشن ولادت کا جہاں بلب روشن ہوا, جہاں سبز جھنڈا ہوا میں لہرایا, غریبوں کی یاد ستانے لگتی ہے, یہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ نفل حج کے تعلق سے تو بزرگوں کے اقوال موجود ہیں, اگر کوئی مستحق زیادہ حقدار ہے, اس کو مال کی ضرورت ہے, تو اب نفل حج سے افضل یہ کہ اس غریب کی مدد کر دی جائے, اس کو دے دیا جائے. لیکن صراحتاً سمجھانے کے باوجود بھی کوئی تیار نہیں ہوتا, تو چلو وہ نہیں تیار ہوتا تو تب بھی اس کو افضل کام سے وہ بچا, محروم رہا, گناہگار تو نہیں کہیں گے نا. تو اسی طرح جشن ولادت یہ ایک معمولات اہل سنت ہیں, اس کے فوائد جو ہے نا یہ عالمی سطح پر اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ غیر مسلم یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوگا کہ آخر یہ مسلمان یہ کیسے مطلب اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے نبی کو پردہ کیے, یعنی کہ سدہ برس بیت گئے, 1400 سال گزر گئے, لیکن اب بھی یہ ہر سال ان کے جشن ولادت کو یہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, ان کو اتنی محبت ہے. میں نے کیا کہ یہ واقعی یعنی کہ یہ جشن ولادت کا معاملہ دیکھ کر بات جگہ غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں. غالباً ایک تو یہ واقعہ بینکاک کا ہے مجھے جو تھوڑا یاد آ رہا ہے, کہ وہاں بھی ایک غیر مسلم نے بینکاک میں جب یہ دیکھا جشن ولادت کا جلوس شاید دیکھا تھا.
جی بابا, بینکاک ہاں جی, احمد رضا پھر ان کا نام رکھا گیا اور وہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی آ گئے,
شاید یہاں آئے بھی تھے,
یہاں آئے بھی تھے, شریف سر پر سر گیا تھا.
تو یہ فوائد جو ہے نا یہ بہت اس کے دور رس نتائج ہے. تو غریبوں کی مدد بھی کرنی چاہیے اور یہ کام بھی کرنی چاہیے. اچھا, اب لوگوں کی مینٹیلیٹی ہوتی ہے, یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں, بعض لوگوں کی مینٹیلیٹی یہ ہوتی ہے کہ خوب نیاز کھلاؤ لوگوں کو, کھانا کھلاؤ, کھانا کھلانے کے اتنے فضائل ہیں جس کی حد نہیں, یہ غلط نہیں کر رہے, کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانے کے فضائل میں سے یعنی کہ یہ جامع فضائل یوں سمجھ لو کہ مغفرت واجب کروانے والے کاموں میں ایک کام کھانا کھلانا ہے. اچھا, آپ بولو غریبوں کو کھلانا, غریبوں کو کھلانا بھی ثواب ہے اور مالداروں کو کھانا کھلانا بھی ثواب ہے, اس کے بھی فضائل ہیں. تو وہ کھانا ہی کھلائیں گے. آپ بولو گے ہم کو مسجد بنانی ہے, اس میں آپ کو یہ نہیں دیں گے پیسے. ہم کو مدرسہ بنانا ہے, یہ نہیں دیں گے. اس میں کھانا کھلاؤ. جب بعضوں کی کوالٹی ہوتی ہے ہاسپٹل بنانا ہے. اب یہ صرف ہاسپٹل کا ہی اس کو مطلب دھن چڑھی ہوتی ہے, میں ہاسپٹل بس بنے اور میں ہاسپٹل بناؤں, تو وہ یہی کام کرے گا. اچھا بعضوں کی دھن ہوتی ہے کہ وہ بیوہ کی بچیوں کی شادیاں کراؤ, تو اب یہ اسی میں لگا رہے گا. اب جو جو مطلب جس کی یہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کرتا ہے. تو اب جو لوگ لائٹنگ کریں گے, چراغا کرتے ہیں, اور جن کا ذہن ہے کہ جشن ولادت کی دھوم مچنی چاہیے, تو وہ اسی کے لیے چندہ دیں گے. آپ اگر بولو گے کہ مجھے وہ کسی بیوہ کی لڑکی کی شادی کے لیے رقم دو, تو 150 روپے دے کر ہو سکتا ہے آپ کو ٹرکھا دے. اور اس کا ذہن ہے کہ میری گلی دلہن کی طرح سجنی چاہیے جشن ولادت میں, تو وہ آپ کو بولے گا کہ اگر پیسے والا ہے کہ جتنا خرچہ ہو لے لو, میں دوں گا یار, خوب سجاؤ, ایسے آپ کو ملیں گے. تو اب ان سب کی آپ ذہن سازی کیسے کریں گے؟ پہلے اپنی ذہن سازی ہو جائے, اپنا وجود اس پر چراغاں ہو جائے, ہے نا. اور غریبوں کے لیے اپنی جیب سے کتنا نکلتا ہے اپنا بجٹ بھی بندہ دیکھ لے. میں نے کہا نا جو بولتے ہیں نا ان کو پوچھو گے نا, یہ عمرے پر جاتے ہوں گے, یہ نفل حج کرتے ہوں گے, تو یہ رقم جب آپ اتنی لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, غلط نہیں کرتے لیکن اس وقت بھی غریب یاد آنے چاہیے, جو عام طور پہ نہیں آتے. اپنی اولاد کی شادیاں کرتے ہیں, کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, آخر اس پر غریب کیوں نہیں یاد آتے؟ غریبوں کو تو اپنی طعام کی دعوت جو ہے اس میں تو داخلہ بھی نہیں ملتا. داخل ہوگا تو یعنی کہ وہ بولتے نا شو خراب ہوگا. تو غریب اگر سادہ لباس میں آ گیا تو اچھا. پھر اگر سادگی اس کو بولتے ہیں کہ صاحب وہ سادگی سے منایا جائے, لائٹنگ نہ کی جائے, تو اللہ کے بندے کعبہ شریف پر جو خلاف لگا ہوا ہے نا, وہ سارا سال اس کی کڑھائی اور بناوٹ جاری رہتی ہے, اور سارا سال بنتا ہے, کروڑا کروڑ روپے اس میں خرچ ہوتا ہے, سونے کے تار اس میں لگائے جاتے ہیں, اور یہ تیار ہو کر وہ کعبہ شریف کی زینت بنتا ہے. تو کیا خیال ہے خلاف نہ بنایا جائے, سینکڑوں بیواؤں کی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی, سینکڑوں غریبوں کو روزگار مل جائے گا, تھوڑا ان کو بھی سمجھائیں غلاف نہ لگائیں. تو غلاف کی تو وہ بہت قدیم یہ ترکیب آ رہی ہے, اس کا کیا کریں؟ پھر مسجد نبوی یہ شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں عاشقان رسول کے دور سے اربوں روپے کا سونا لگا ہوا ہے. جی ہاں, بڑے بڑے سونے ہوئے پیلے پیلے آپ نے اگر دیکھے وہ لگے ہوئے جمر, ہاں یہ سونے کے ہیں, ہاں سونے کے. غریبوں کا کیا بنے گا؟ تو بھائی غریبوں کا بہت اچھا بنے گا, فکر مت کریں. یہ خرچ کرنا بھی رائے خدا میں یہ شیار اہل سنت, یہ معمولات اہل سنت میں سے, اور اس کو بھی جاری رکھنا چاہیے. اور کچھ نہ کچھ رقم بے شک اس میں سے چاہیں تو بچا کر غریبوں میں بھی خرچ کریں, دونوں ہی کام ثواب کے. مسجد نبوی کے ایک ایک منارے پر میرا خیال کروڑوں کروڑ روپے خرچ ہوا ہے, اور یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں منارے. نہ ان کو غریب یاد آتے ہیں, نہ ان کو غریب یاد آتے ہیں, کسی کو غریب یاد نہیں. ایک منارہ اگر کم کر دیا جائے, نہ بنایا جائے, وہ رقم غریبوں کے لیے مختص کر دی جائے, کہ منارہ مسجد کے لیے شرط نہیں ہے. اگر مسجد کا اس میں پہچان ہے تو گنبد اور منارے موجود ہیں, اب بڑھانے کی حاجت؟ پھر اس پر عقل کے گھوڑے دوڑائے تو کلام ہوتا ہے, تو یہ کلام کرنے کے نہیں ہوتے. غریبوں کی مدد کریں, بیوہوں کی بچیوں کی شادیاں بھی کریں, علاج معالجے پر بھی خرچ کریں مریضوں کے, اور یہ چراغاں بھی کریں. یہ کریں گے انشاءاللہ چراغاں, تو اس کے لیے اور آپ کی دولت میں چراغاں ہوگا, دل میں چراغاں ہوگا, غریبوں کی محبت بڑھے گی انشاءاللہ, یہ سب کام ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. جیسے وطن کی یاد منانے پر ایک دن مناتے ہیں جشن آزادی, کئی ممالک مناتے ہیں بشمول پاکستان, اس پر بھی جھنڈے لگتے ہیں اور کروڑوں روپے لائٹنگ ہوتی ہے, کسی کو غریب یاد نہیں آتا, حکومت کو بولے کون؟ نہیں بولو, ہم بھی نہیں بولتے. ہم صرف یہ بولتے کہ گانے مت بجاؤ, یہ ناچ رنگ کی محفل اور فنکشن مت کرو, یہ چاہے حکومت کرے چاہے عوام کرے, غلط 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 غلط, گناہ گناہ, ٹھیک ہے. جو بھی کرے ناچ رنگ کی محفل, یہ گناہ ہے, ناجائز ہے, حکم شریعت کی خلاف ورزی ہے, سب کو توبہ کرنا لازم ہے. یہ چٹھی ملی کہ غلاف کعبہ پر سالانہ 63 کروڑ پاکستانی روپے خرچ ہوتے ہیں, 63 کروڑ روپے سالانہ خانہ کعبہ کے خلاف پر خرچ ہو رہے ہیں, کسی کو کوئی غریب یاد نہیں آ رہا. شاید پورے شہر باب المدینہ کی روشنی پر بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا خرچ نہ ہوتا ہو 63 کروڑ کا. تو کعبے پر جو خلاف لگایا جاتا ہے وہ 63 کروڑ کا نہیں, 1 ارب 63 کروڑ کا بھی لگائے تب بھی جائز ہے. میں نعوذ باللہ اس پر تنقید نہیں کر رہا, میں سوچوں کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں, اپنی سوچوں کو تبدیل کریں. ایسا صرف جشن ولادت ہی پر کائے کو یہ سوچیں بنتی ہے, جہاں جھنڈا اٹھایا غریب یاد آ گیا, جہاں ہم نے ایک لڑی لگائی غریب یاد آ گیا, تو شادیوں میں بھی غریبوں کو یاد کرنا ہوگا. تو سب جگہ غریبوں کو یاد کریں, موت سے مطلب آپ کو پوائنٹ بتا دیا, وہاں جا جا کر آپ سمجھائیں غریبوں کو یاد کرو, یہ مت کرو اتنا خرچہ, تو ہو سکتا ہے میں بھی آپ کا ساتھ دوں. نہیں, جشن ولادت میں آپ کا کیا ساتھ دوں, میں خود مسرور ہوتا ہوں اس سے. اور میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت اس طرح کی لکھی ہے, یہ اس دور کے حساب سے کہ ایک عالم صاحب نے, مضمون ہے اس حکایت کا, ایک عالم صاحب نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں, تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں یہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ جو ہم سے خوش ہوتے ہیں ہم بھی ان سے خوش ہوتے ہیں. خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے, خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے.
اللہ تعالیٰ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, یا جو بھی میلاد شریف ہو رہے ہوتے ہیں, یا جو بھی تقریب یا اس میں ہوتی ہیں, اس میں وہ ان کا بارے میں بتاتے ہیں. ایک اچھا چینل ہے اس حوالے سے, اور سمپل اور سادہ اور دینی راہ کے اوپر بات کی جاتی ہے, بہت اچھا چینل ہے اور خوشی ہے.
اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ یہ بتائی کس حد تک ہوں کہ آپ حج بھی آپ فرض ہے, اور آپ اپنے بچوں کی شادیوں کے حوالے سے بھی اس میں بھی آپ کی ذمہ داری ہے, تو اس میں پرائرٹی کس چیز کو دی جائے, زیادہ اہمیت کی چیز کی ہے, حج کی بھی اہمیت اپنی جگہ پہ اور بچوں کے فرائض بھی اپنی جگہ پہ ہیں, تو یہ ذرا اس میں تھوڑی سی ہمیں کر دیں کہ کون سی چیز کو زیادہ اہمیت ہے اور کس وقت میں کیا کیا چیز کی زیادہ اہمیت ہے.
یہ بچوں کے فرائض تو ایک عوامی اصطلاحی معلوم ہوتی ہے, وہ کف ملے تو شادی کر دے, تو شادی کے لیے کوئی کروڑوں روپے نہیں چاہیے. حج جس پر فرض ہو گیا تو اس کو تو تاخیر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, بلا وجہ تاخیر کرنا بھی اس کو جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ جس پر حج فرض ہوا اور وہ جان بوجھ کر حج سے رکا رہا اور مر گیا, تو حدیث پاک میں چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے, تو فرض ہو گیا آج تو کرنا پڑے گا. بچوں کی شادیوں کا عذر نہیں ہے, شادی میں کوئی خرچہ ایسا ہے ہی نہیں. یہ جو ہم حال بک کراتے ہیں تو واجب تھوڑی ہے, یہ حال نے تو یہ اب بے حال کیا قوم کو. ہمارے بچپن میں تو ہم نے حال کا نام بھی نہیں سنا تھا, تو شامیانے لگاتے تھے گھروں کی چھتوں پر, گھر کے نیچے کوئی گھر میں اس طرح کرتے تھے لوگ. میرا خود ولیمہ اپنے پڑوس میں جو گراؤنڈ فلور تھا وہ تھوڑا کشادہ کمرہ تھا ان کا, ہمارا کھانا وہاں ہوا تھا, میرا کھانا, میں نے کوئی شامیہ نہیں لگایا تھا, میں نے کوئی حال بک نہیں کروایا تھا. اتنی رقمیں حال والوں کو کیسے دے؟ کاش اس وقت غریب یاد آ جائیں کہ حال کے بدلے گھر میں کر لیں, اور حال میں جو یہ 1-2 لاکھ روپے کرایہ دے رہے ہیں یہ غریب کو دے دیں, کسی کو کاروبار پہ لگا دیں, اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ بہرحال شادیوں پہ جو ہم نے اضافی خرچے بہت سارے بنا لیے, تو اگر یہ مائنس ہو جائے نا تو شادی کوئی مشکل نہیں ہے. نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے, ولیمہ سنت ہے, تو ولیمہ سنت ہے تو اس کے لیے حال بک کرانا یا وہ 50 قسم کی ڈشیں بنانا یہ کوئی مطلب سنت سے ثابت تو نہیں ہے نا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے جو بڑا ولیمہ ہوا نا, سب سے بڑا, اس میں ایک بکری ذبح کی گئی, یعنی ایک بکرے کا وہ ولیمہ تھا وہ سب سے بڑا، ورنہ تو کھجور پنیر اور اس طرح کا بھی ولیمہ ہوا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. تو بعض باتوں میں سنت ہمیں بہت یاد آتی ہے، ان باتوں میں سنت بالکل بھول گئے. شادی سنت ہے، یہ سب کو یاد ہوتا ہے. ولیمے میں کیا کھلانا سنت ہے، یہ کسی کو یاد نہیں ہوتا. گھر حال بک کراتا ہے کوئی تو گناہگار نہیں ہے، اگر ڈشیں زیادہ کھلاتا ہے گناہگار نہیں ہے. اچھی نیتیں ہوں، کوئی غیر شرعی حرکتیں نہ ہو. اب حال کا یوں بے حال ہے کہ وہاں مرد اور عورت بے پردگی کے ساتھ، یہ سنا ہے دیکھا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے کہ یہ دونوں لگے ہوتے ہیں اور عورتوں میں مرد جا کر یہ کھانا پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو خوب بدنگاہیوں کا سما ہوتا ہے اور موسیقی کی دھن پر یہ سب کھا رہے ہوتے اور جھوم رہے ہوتے ہیں. یہ سب جو اضافی جو گناہ اس میں شامل ہو گئے وہ ختم کر دیں، تو پھر یہ حال جو ہے اس کا بے حال پن جب ختم ہو جائے گا تو یہ کوئی حرج نہیں حال میں. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے. اور یہ جو کئی کئی ڈشیں پکاتے ہیں اس میں بھی فخر و تفاخر کے لیے کریں گے تو پھر یہ ایک ناجائز ہو جائے گا. فخر و تفاخر کے لیے، لوگوں پر اپنی واہ واہ جتانے کے لیے، غریبوں کا دل جلانے کے لیے. حالانکہ وہ دعوت بری ہے کہ جس میں غریب نہ ہو، مدعو نہ کیا جائے، غریب بلایا نہ جائے. غریبوں دھکے مارے جاتے ہیں. مجھے تو اپنا یہ کوئی زمانے کا واقعہ بتا رہا ہوں، دعوت اسلامی شاید نہیں بنی تھی اس وقت، تو مجھے شادی کی دعوت ملی. اب میں تم پہلے سے ہی جب سے داڑھی آئی رکھ لی تو میں لباس بھی میرا سادہ، تو میں وہ حال جہاں کی مجھے دعوت تھی وہاں میں چلا گیا، دعوت پر گیا تھا میں تو فیل ہی نہیں تھا. تو مجھے وہ جو بواب صاحب گیٹ کیپر یا جو بھی تھا وہ ہال کا، اس نے روک لیا، نہیں جانے دیا کھانے کے لیے. اب تو میرے تو مطلب کاٹو تو خون نہیں، زمین میں گڑ جائے آدمی کیا کرے. کیونکہ میں بھلے وہ جیسا بھی غریب آدمی تھا لیکن بہرحال شاید ان دنوں بھی میں امامت کرتا تھا کہ مسلمان تھا ایک، اب بھی ہوں انشاءاللہ رہوں گا بھی. تو اب میں کوئی وہ فیلی یا کوئی لوٹ مار والا آدمی تو تھا نہیں، کہ جو نفٹ ہوتے ہیں بے حیا ہوتے ہیں جو اس طرح جاتے ہیں تو ان کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہوگا، روکتے ہوں گے تو دوسرے دروازے سے گھس جاتے ہیں، تو میں ان میں سے تو تھا نہیں. اب میری حالت ہو گئی خراب اور لوگ بھی دیکھے بولے یار دیکھو یہ مولانا پکڑا گیا. اللہ کا کرم ہو گیا کہ جس نے مجھے دعوت دی تھی، حالانکہ یہ لوگ مصروف ہوتے لیکن اتفاق سے اس نے مجھے دیکھ لیا، وہ لپک کر آیا اور مجھے اسے چھڑا کے لے گیا اندر ہال میں احترام کے ساتھ بٹھا گیا. یوں میں بال بال بچ گیا تذلیل سے، ورنہ اگر میں چلا جاتا تو لوگ بولے گا مولانا کی کچی ہو گئی یہ غصہ دکھانے کے لیے، معاذ اللہ. تو یہ حالت یعنی کہ پہلے سے ہی بگڑتی چلی آ رہی ہے، اب بھی آپ کے سامنے پوزیشن کہ سادہ آدمیوں کا کتنا مسئلہ ہوتا ہے بےچاروں کا. لیکن بہرحال ہمیں سادگی ہی پسند ہے، اور یہ جو غیروں کے انداز ہیں فیشن یہ اپنے کو ناپسند ہے. ہم نے داڑھی ہی سجائے رہنی ہے بھلے لوگ کچھ بھی بولیں، آقا کی سنت سجی رہے گی انشاءاللہ، سر پر امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جو لوگ پرندے وغیرہ پکڑتے ہیں پھر انہیں یہاں لا کر فروخت کرتے ہیں یعنی آزاد کروایا جاتا ہے، تو یہ کاروبار کرنا کیسا، اور یہ آزاد جو کروا رہے ہیں ان کے لیے اس میں کیا مدنی پھول، برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے.
پرندے پکڑ کر بیچنا جبکہ بلا وجہ ایذا وغیرہ سے بچا رہے تو یہ جائز، اور جو ان قیدی پرندوں پر رحم کھا کر اس کو خرید کر اڑا دیتا یہ بھی کار ثواب ہے.
شہداد پور باب الاسلام سنگھ پاک بٹائی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ معاشرے میں آج کل جس طریقے سے شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑے جائیں، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بعض رشتے دار ایسے قریبی ہوتے ہیں جس طرح جیسے بھائی بہن وغیرہ ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں. اب شادیوں میں بھائی بہن جو ہے وہ رسم و رواج وہ کرتے ہیں, گانے باجے وغیرہ اور جو غیر شرعی رسمیں وہ ساری کرتے ہیں, تو ایسی رسموں کی وجہ سے بھائی بہنوں کے شادیوں میں شرکت کرنا یا جانا آنا یہ کیسا ہے, جائز ہے ناجائز ہے, یا وہ رشتے داروں سے تعلقات توڑنے والی بات میں بات آ جائے گی؟ تو اس حوالے سے مطلب گفتگو فرمائیں. کافی گھروں میں ایسے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ اسلامی بھائیوں کی زندگی جو ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے کہ وہ اگر شرکت کرتے ہیں تو گناہوں میں پڑتے ہیں اور شرکت نہ کریں تو رشتے داروں سے تعلقات توڑنے والی بات میں آ جاتے ہیں.
اس میں ایسا ہے کہ ہر رسم جو ہے نا وہ غیر شرعی نہیں ہوتی. اچھا کوئی اگر ایسی رسم ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن شرعاً منع بھی نہیں ہے, اگر ایسی کوئی رسم ہے تو اس میں بھی شرکت کرنا جائز ہے, وہ کرنا بھی جائز ہے. اچھا اب مثال کے طور پر نکاح جب پڑھایا جاتا ہے مسجد کے اندر تو اس میں تو خطبہ ہوتا ہے, نکاح ہوتا ہے, مولانا نکاح پڑھاتا ہے, تو اگر وہ اس طرح کا ماحول ہے, جائز ماحول مسجد میں جائز ماحول ہوتا ہے, وہ اس میں شرکت کر لے. ہال میں اگر موسیقی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے, تالیاں بج رہی ہیں, بے پردہ دلہن بیٹھی ہے, دولہا بیٹھا ہے اور یہ نمائشیں ہو رہی ہیں, تو اس میں واقعی نہ جائے, ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طرح اگر کھانے کی دعوت ہے اور اس میں کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہے, مثلا عورتیں اور مرد مکس نہیں ہیں, اسی طرح گانے باجوں کی دھما چوکڑیاں نہیں ہیں, مرد الگ کھا رہے ہیں عورتیں الگ کھا رہی ہیں, ایسا کچھ ہے, بھلے ٹیبل کرسیوں پہ کھا رہے ہیں تو ٹیبل کرسی پر کھانا ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, تو ایسے موقع پر شریک ہو جائے. تو اس میں آپ چھانتی کر یہ انتخاب کر لیں کہ کون سا شریعت کے مطابق ہے کون سا غیر شرعی ہے, شریعت کے جو مطابق اس میں شریک ہو جائیں اور جو غیر شرعی ہے اس میں نہ جائیں. مبارک بات دیں ان کو اور وجہ بتا دیں کہ میں اس وجہ سے فلاں میں نہیں آ سکا, اگر وہ پوچھیں تو اس میں آ گیا, میں حاضر ہو گیا. اگرچہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے مطلب مجھے اسکرین پر بیٹھ کر یہ بولنا آتا ہے, ماحول جو جس طرح کا اس کا مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ مسائل ہوتے ہیں, لیکن اب یہ اصول یاد رکھیں کہ جہاں یعنی کہ اللہ اور رسول کا حکم آ جاتا ہے نا وہاں بندے کا حکم نہیں مانا جائے گا, بندوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی. اب وہ ناراض ہوتے ہوں یا وہ تعلقات وہ توڑتے ہوں تو اس کا جو کچھ ذمہ یہ ان کا ہے, آپ پر گناہ نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے ایک غیر شرعی جو رسم دی اس میں شرکت نہیں کی. تو انشاءاللہ اگر نیت صاف تو منزل آسان, اس میں جھوٹ نہیں بولیں گے کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میرا سر بڑا درد کر رہا تھا, بخار چڑھا ہوا تھا, ورنہ میں ضرور آتا اس لیے میں نہیں آ سکا, اور آپ نے من کو منا لیا کہ میں غیر شرعی رسم میں نہیں گیا, تو گناہ گار ہوں گے آپ, جھوٹ بول رہے ہیں, سر نہیں دکھ رہا تھا, سر دکھ رہا ہے, ضرور آتا, یہ عزم کا اظہار کر رہے کہ میری نیت تو تھی آنے کی, تو اس طرح جھوٹ نہیں بولے, آپ سچ بتا دیں.
بھائی یہ جو آپ وضاحت فرما رہے ہیں نا یہ کافی ایسے آپ کو اسلامی بھائی مل جائیں گے جو ان اس طرح کی دعوتوں سے بچ بھی رہے ہیں اور ان کے رشتہ داروں میں کوئی ایسی خرابی پیدا بھی نہیں ہو رہی. ان کے سال بھر کا عمل اور یا ان کے اس سے پہلے کے عمل, رشتہ داروں کے ساتھ اچھے انداز سے ملنا, بات چیت کرنا, صلہ رحمی کرنا, پھر خاندان والے رشتہ دار والے, کیونکہ دور دور دراز والے کو اتنے ناراض ہونے کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہوتا, زیادہ تر قریب کے رشتہ داروں میں مسائل ہوتے ہیں. تو یہ جب قریب والے جو ہوتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ماشاء اللہ یہ بد نگاہیوں سے بچتا ہے, اس کے گھر میں پردہ کرتا ہے, یہ اس طرح یہ اس طرح, اس کا کردار ہی ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ہے بڑا نیک اور مطلب اس طرح کے بچنے والا, تو یہ تو اگر جائے گا تو بھی شاید اس کو رشتہ دار بولیں گے یار یہ تمہارے مطلب کی دعوت تھوڑی تھی تم ادھر آ گئے ہو. تو اس طرح کا اگر اس کا عمل ہوگا نا, اب وہ دیکھیں گے کہیں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں وہاں چلے گئے اور ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں آئے کہ آپ کے یہاں بے پردگی تھی, آپ کے یہاں یہ تھا, آپ کے یہاں وہ, تو وہ دل دل میں کہیں گے یار اس کے یہاں نہیں تھا, اس کے یہاں نہیں تھا, اس کے یہاں نہیں تھا, میرے یہیں تھا, اور جب اس کے یہاں ہوا تھا تو میرے سے بڑھ کر بھائی بعد ہوگا اس کے یہاں تھا تب اس کو یا یہ یاد نہیں آتی. اس طرح کی بات چیزیں پھر خاندانوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں. تو اگر ہمارا مبلغین کا اور ہمارے اسلام کا اپنا کوئی ایسا بہت ہی پیارا اور عمدہ کردار ہوگا تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھایا جاتا ہے, اور یہ صلہ رحمی اپنی رکھیں گے نا نارملی طور پر، پورا سال تو کوئی دعوتیں نہیں نا خاندانوں میں ہوتی، تو ماما مامو پھوپھی چاچا خالہ وغیرہ اس طرح کے جو رشتے دار قریبی ہوتے ہیں بھائی بہن، ان سے اگر اچھی سلام دعا ملنا جلنا یا بات چیت اگر ہوگی تو ایسے موقع پر امید ہے کہ یہ ناراض نہیں ہوں گے. اور آپ نے بہت پیاری بات کی کہ کئی اور موقع آتے ہیں شادی سے پہلے کا، کوئی ایسا موقع آتا ہے آدمی گھر جا کر دعوت دے کر مبارکباد بھی دے کر آ سکتا ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں آ سکوں گا. تو ایسے ہیں میرے بھی تجربات کہ رشتے دار ناراض نہیں ہوتے، بلکہ الحمدللہ پیچھے دعوت اسلامی کی نیک نامی کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے ان کو بدل کے رکھ دیا یار. بعض اوقات ماضی میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی دعوتوں کو ارینج کرتے تھے گناہوں بھری، اور آج وہ ان دعوتوں سے بچتے ہیں تو خاندان والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچتا ہے، نہ کہ خاندان میں رشتے داری ٹوٹنے کی وجہ سے نہیں آتا، یہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے نہیں آ رہا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
Good night.